الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اللہ جل شانہ نے اس آیت کے کچھ حصے میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور ایک جسم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کے اختیار میں ہے وہ تدبیر کرتا ہے. دوا کی ضرورت ہے تو دوا کھاتا ہے, دوا لگانے کی ضرورت ہے تو دوا لگاتا ہے, آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن کرواتا ہے, پرہیز کی ضرورت ہو پرہیز کرتا ہے, لیکن سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے, اگر کسی ایک جگہ تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم بیداری میں گزارتا ہے. غرض کے آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے, غصے میں فتنے میں درد ہے تو سارا جسم اس تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے, سر میں درد ہے تو سارا جسم اس سے پریشان ہو جاتا ہے. بس یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں ہونی چاہیے کہ سارے دنیا کے مسلمان سب بھائی بھائی ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی مرد کو کسی عورت پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی. یعنی آخرت میں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہوگی, جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہوگا, جتنا غیر متقی ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہوگا. لہذا سارے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور جب بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی تکلیف کا انہیں احساس ہونا چاہیے. اگر کسی دنیا کے کونے میں، کسی دنیا کے کسی حصے میں اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ رہی ہے یا اپنے ملک کے کسی حصے میں تکلیف آ رہی ہے تو سمجھو ہم پر تکلیف آ رہی ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اگر ہمیں احساس ہے اور ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں اور ان کی اس تکلیف کی وجہ سے ہم بے چین بے قرار ہو رہے ہیں، تب تو پھر تو سمجھو ہمارا ایمان زندہ ہے. اور خدا نہ خواستہ ہمیں ان کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں، ہم بالکل بے حس ہو گئے، بالکل پتھر اور بے جان چیز کی طرح ہے، وہ ان کا قیامت ٹوٹ رہی ہے اور ہم آرام سے بے فکر ہیں، تو پھر یہ ہمارے ایمان کے مردہ ہونے کی علامت، کمزور ہونے کی نشانی ہے. اس وقت سرحد میں مسلمانوں کو جو قیامت بیت رہی ہے ہم سب کے سامنے، لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنے زخمی ہو گئے، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنوں کے گھروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو کل مالدار تھے آج فقیر ہو گئے اور خیموں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. وہاں بھی ان کو اپنی تمام ضروریات بآسانی دستیاب نہیں ہیں، کہیں کھانے کو نہیں ہے، کہیں پینے کو نہیں ہے، کہیں پہننے کو نہیں ہے، کہیں رہنے کو نہیں ہے، سب چھپانے کی جگہ نہیں ہے. ایک تکلیف نہیں، ہزاروں تکلیف ہیں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں غم ہیں، ہزاروں دکھ ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر یہ ساری تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی سپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سپریشن کو بند فرمائے اور مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفیں دکھ درد کو دور فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ دل و جان سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمیں ان کی تکلیف محسوس ہوتی نہیں ہوتی. یہ صرف اخبار پڑھ لیا، یہ خبریں سن لی، سب تبصرہ کر لیا اور فارغ ہو گئے، نہیں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے مسلمانوں کی حالت زار یاد آ جاتی کہ مسلمان کس تکلیف میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کس مصیبت سے دوچار ہیں، تو اگر مجھے شدید بھوک کی حالت میں اگر یہ بات یاد آ جاتی ہے تو میری بھوک اڑ جاتی، اگر نیند کے وقت مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی، پھر نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ نیند آتی ہے کہ میں سو سکوں. یہ ان کے قلب کے زندہ ہونے کی علامت ہے، یہ تعلق ماللہ کی علامت ہے، مسلمانوں کی تکلیف کے احساس کا عالم ہے یہ. کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو. عام طور پر ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ بس ایک مختصر تبصرہ کیا اور وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ چلو یہ ختم کر، ایسا نہ ہو. یاد رکھو یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے، قرآن و حدیث سے یہ ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں اور ہم جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کر گزریں. ہمیں دو کام کرنے چاہیے، ایک کام تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی نافع، بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی اونچا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور وہ ہے دعا. حدیث میں دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا نام ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم و حکمت سے ہو رہا ہے، جب ان کی حکم حکمت سے ہو رہا ہے تو انہیں سے عرض کریں گے، وہی اس کے بدلنے پہ بھی 100% قادر ہیں. ہم قادر نہیں ہیں، ہم تو عاجز ہیں، وہ قادر ہے، تو ہم ان سے درخواست کریں، اور جب وہ درخواست سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا غم غلط ہو جائے گا، ساری مصیبت ٹل جائے گی، سارا حال بہتر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی عافیت نصیب ہو جائے گی. اب دعا صلاح المؤمن پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اور عظیم عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ نور انوار کے مصنف ہیں اور تفسیر احمدی کے مصنف ہیں، بڑے محقق ہیں، اور ان کی دونوں کتابیں نہایت معتبر اور نہایت مستند ہیں. نور انوار ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور اصول فقہ کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. علم اصول فقہ میں اس سے اچھی کوئی کتاب اور نہیں ہے. اس کے مصنف ہیں، بہت ہی سادہ، بہت ہی بھولے اور بہت ہی اللہ والے تھے. شاہجہاں بادشاہ نے ان کو اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو مقرر فرمایا. خود بھی ان کا بڑا معتقد اور قدردان تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں علماء سو رہے ہیں. علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء حق اور علماء سو. علماء حق وہ ہیں جو کہ حق پر قائم رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بادشاہوں کی چاپلوسی نہیں کرتے اور ان کے سامنے گردن نہیں جھکاتے، بیجا ان کی تعریف نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں اور حق کی بات کہتے ہیں. کیونکہ ان کی غرض تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، نہ کہ دنیا جو وہ بادشاہوں سے حاصل کرنا چاہیں، یہ ان کی پیش نظر نہیں ہوتی. اور کچھ علماء سو ہوتے ہیں جو اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور پیسے حاصل کرتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں. تو کچھ علماء ایسے ہی تھے شاہجہاں کے دربار میں، وہ کچھ نہ کوئی کام ایسا کرتے رہتے تھے جس سے کہ ان کو بادشاہ کی طرف سے انعام ملتا رہے اور ان کا کام چلتا رہے. تو ایسے علماء نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ بھائی اب کافی عرصہ ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت کے لیے ریشم کے حلال کرنے کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے. عام حالات میں تو بادشاہ ہو یا وزیر، وزیر ہو یا عام آدمی، مردوں کے لیے اصلی ریشم حرام، عورتوں کے لیے حلال. یہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال. انہوں نے سوچا کوئی ترکیب نکالو، کسی طرح بادشاہ کے لیے ریشم حلال کرو، تو بادشاہ صاحب خوش ہوں گے تو انعام دیں گے، انعام دیں گے تو اپنی موج ہوگی. انہوں نے بادشاہ سلامت کی طرف سے سوال بنایا اور خود جواب لکھا اور کھینچ کھانچ کے کہیں نہ کہیں سے ضعیف اور مردود اقوال، مرجو اقوال تراش کر کے کسی نہ کسی طرح سے گنجائش نکال دی. تو بات صورت میں گنجائش ہے بھی. اس کے بعد جناب وہ اپنا فتویٰ لے کر کے دربار میں شاہجہاں کے سامنے پیش کیا. خیال یہ تھا کہ شاہجہاں دیکھتے ہی بڑا خوش ہوگا اور خوش ہو کر کے ہمیں انعام دے گا. بادشاہ نے جب سوال اور جواب پڑھا تو پڑھ کر کے اسے تعجب بھی ہوا، ظاہری طور پر اس کو خوشی بھی ہوئی کہ بھائی بڑی کوشش کی ہے ریشم کو حلال کرنے کی. اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اس لیے اس نے صاف صاف یہ نہیں کہا کہ تم نے بالکل غلط کیا ہے، کیونکہ بادشاہوں کو اپنی کرسی کی بھی فکر ہوتی، سیاست بھی ان کے سامنے ہوتی. تو صاف یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ہے وہ ہے، تاکہ ان کی دل شکری نہ ہو. بڑی حکمت سے اس نے ان کو ٹال دیا اور وہ حکمت یہ اختیار کی کہ بھائی ایسا ہے کہ تم نے محنت تو بہت کی ہے مگر ایسا ہے کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے اس پہ تصدیق کرا لو. اگر حضرت نے تصدیق کر دی تو مجھے عمل کرنے میں کیا حضور ہے. اور اس کو اندازہ تھا کہ حضرت اس پہ تصدیق کریں گے نہیں, کہ وہ بھی عالم تھا خود جانتا تھا مسئلہ, اس لیے اس انداز سے اس نے ان کو کہا کہ جاؤ مولا جیون رحمۃ اللہ پہ لے جاؤ, اگر وہ تصدیق کر دے گا تو میں پا لیا. چونکہ حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ بہت بھولے بھالے تھے اور بہت سیدھے سادے تھے, اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو دیکھ کر کے اس کی حیثیت کو جان کر کے دنیا سے اپنی نظر ہٹا دیتے ہیں اور آخرت پہ جما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ابھی سمجھا کہ وہ تو بہت بھولے بھالے ہیں, جائیں گے جاتے ہی دو چار باتیں عرض کریں گے تو حضرت تصدیق کرا لیں گے. چنانچہ گئے, وہ کہا کہ حضرت یہ ایک ہم نے فتویٰ لکھا ہے ذرا دیکھ لیں اور تصدیق فرما دیں, اس میں ہم نے باہر سلامت کے لیے کچھ گنجائش نکالی ریشم پہننے کی. حضرت نے سوال پڑا, وہ تھا شاخا کی طرف سے اور ان کا جواب پڑا تو سراسر غلط تھا. حضرت نے سوال جواب اپنے پاس رکھ لیا اور یہ فرمایا کہ بھائی میں اس کا جواب جمعے کی نماز جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد میں دوں گا. دہلی کی جامع مسجد سب نے دیکھی کہ لال قلعے کے سامنے, اور شاہجہاں بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت کے پیچھے لال مسجد شاہی مسجد میں آیا کرتا تھا. حضرت نے فتوا اپنے پاس رکھ لیا اور جمعہ کا حوالہ دے دیا. اب جب جمعہ کا دن آیا اور حضرت اللہ جیون رحمۃ اللہ نے جمعہ پڑھانے کے لیے شاہی مسجد میں تشریف لے گئے اور اس وقت شاہجہاں بھی ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کے وزراء عمرہ بھی موجود تھے اور مسجد بھی لوگوں نمازوں سے بھری ہوئی تھی. تو آپ سیدھے جا کر ممبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی آج بجائے تقریر کے ایک سوال جواب سنایا جائے گا اور اسے حکم کیا جائے اس کا حکم بتایا جائے گا. پہلے سوال پڑا جس میں مختلف آزار کے ساتھ ریشم کے حلال ہونے کی گنجائش پوچھی گئی تھی اور پھر جواب پڑھ کر سنایا جس کے اندر مرجو اقوال کی بنیاد پر شاہجہاں کے لیے ریشم پہننے کی گنجائش تحریر کی گئی تھی. یہ دونوں سوال جواب پڑھ کر کے بس جیسے جیسے حضرت پڑھتے گئے حضرت کو تیش آتا گیا اور جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو غصے سے حضرت چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ غصہ ظاہر اللہ کے لیے تھا اور جو غصہ اللہ کے لیے وہ محمود ہے, جو اپنے نفس کے لیے وہ برا ہے. اس غصے میں آ کر آپ نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والا بھی اور جواب دینے والا بھی کافرن کافر, دونوں کافر. وجہ یہی ہے کہ حلال حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا یہ موجب کفر ہے. اس طرح بھرے مجمع میں ان علماء سو کی کرکری ہو گئی اور یہ ذلیل و خوار ہو گئی اور ساری محنت میں پانی پھر گیا اور انعام کا جو خواب تھا وہ برباد ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بہت ذلت ہو گئی سب کے سامنے, تو اب انہوں نے دوسرا پیترا بدلا, حضرت سے بدلہ لے لیا. اور وہ یہ کہ جیسے جمعے کی نماز کے بعد جب شاہجہاں جمعے کی نماز پڑھ کے واپس گیا تو یہ پیچھے پیچھے گیا, جا کر کہا کہ حضرت دیکھو یہ حضرت نے کیسی آپ کو کیسا آپ کو ذلیل کر دیا, سب کے سامنے رسوا کر دیا, اگر یہ بات کہہ دیتے تو آپ کو تو تنہائی میں کہنی چاہیے, کیوں آپ بادشاہ وقت ہیں, سب کے سامنے کہنے کی بات تھوڑی تھی, لیکن انہوں نے آپ کو سب کے سامنے ایسا ذلیل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. پہلے تو بادشاہ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی حضرت کے معتقد ہے، اور اس نے کہا جو کچھ حضرت نے فرمایا صحیح، لیکن ان کے کان بھرنے سے اور حضرت خلاف باتیں کرنے سے اسے بھی غصہ آ گیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ تین ضد جو ہوتی ہیں یہ بہت اٹل ہوتی ہیں، تین ہٹ اور تین ضد جو ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں، ان کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. ایک بادشاہ کی ضد، بادشاہ کسی چیز پہ ضد کر لے تو اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ تو اس کا پلہ تو ہے نہیں جو اس کو کہہ دے کہ بھائی نہیں ہو گئی، تو سب سے اوپر ہے. یا تو اسے کسی کی ضد ہو جائے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور دوسرے عورت کی ضد، یا تو خدا نہ خاصتا کسی عورت کو کسی چیز کی ضد آ جائے تو پھر میاں جی جھانکتے رہ جائیں، کچھ کر نہیں سکتے. آج ہی اور ایک بچے کی ضد، یا بچے کو ضد آ جائے تو ماں باپ آج ہی ہو جاتے. بادشاہ سلامت کو یہ غصہ آ گیا، ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات تو تنہائی میں مجھ سے کہی جا سکتی تھی، سب کے سامنے کہہ کر مجھے ذلیل کیا اور میرا کوئی اعتراف نہیں کیا، کوئی ادب نہیں کیا. اور اسے غصہ آ گیا اور اس نے فوراً ہی حضرت مدجم رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کر دیا. یہ ساری کاروائی محل میں ہو رہی ہے جہاں عورت عالمگیر رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں. جب انہیں دیکھا کہ والد صاحب نے حضرت کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے سیدھے حضرت کے پاس آئے تاکہ حضرت کو اطلاع تو کر دے کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی آ رہے ہیں، لہذا آپ اپنے لیے کچھ اپنی حفاظت کچھ کرنا چاہے کر لیں، یا کم از کم اطلاع ہو جائے تاکہ اچانک آپ کو گرفتار کیا جائے تو پریشانی نہ ہو. استاد کا انہوں نے بڑا خیال کیا. تو جب یہ آئے اور آ کر کے حضرت کو اطلاع دی تو حتم اللہ جیمن رحمت اللہ کو بڑا تعجب ہوا، ہمیں مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کون سی غلطی کی؟ میں نے تو مسئلہ بتایا ہے، ہم بات کہی ہے. اب اگر وہ اپنے فوجی بھیج رہا ہے اور لڑنا چاہتا ہے تو ادعا اسلام مومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعو وضو کا لوٹا بھرو، میرا مسلح بھی شکر. میں بھی مسلح ہوتا ہوں. وہ اسے لڑنے کا شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لے. یہ اب جب اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ نے یہ حضرت کا انداز دیکھا تو وہ اور ڈر گئے کہ حضرت تو اللہ والے ہیں، اگر حضرت نے دو رکعت نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے تو ہمارے تو خاندان کی حکومت گول ہو جائے گی اور بورے بستر ہمیشہ کے لیے یہاں سے اٹھ جائے گا. تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو گئی. اب وہ یہ سن کر بھاگے بھاگے محل میں گئے اور کہا ابا ابا کیا کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن لو. حضرت خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میرا مسلح بچھاؤ، میں ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. ابا اگر حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے تو آپ کی حکومت کا نام و نشان بھی جائے، ہم لوگ کہیں کہ نہیں رہے. وہ تو وقت ہی غصہ آیا تھا، نہیں تو اصل میں تو وہ ان کا معتقد تھا. جب اس کو یہ حضرت کا طریقہ معلوم ہوا، انداز معلوم ہوا تو وہ بھی ڈر گیا اور ڈر کر اس نے جلدی سے اور زیادہ پوچھا کہ بیٹا بتا میں اب کیا کروں؟ کب بہتر کرو جلدی سے ایک شاہی جوڑا نکالو مجھے دو اور معافی مانگو، میں آپ کی طرف سے جا کر کے حضرت سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ آپ اور ان کو راضی کر دیں. اللہ والوں کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی ناراضگی بھی عارضی ہوتی ہے، خوش بھی بہت جلدی ہو جاتے. اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے تو کسی سے لڑتے نہیں. تارا اب اورنگزیب عالمگیر جلدی سے آئے اور دیکھا تو حضرت وضو فرما رہے تھے، ابھی مسلح پہ تشریف نہیں لے گئے تھے، دعا نہیں کی تھی. کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ میں والد صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں اور والد صاحب اپنے کیے ہوئے بڑے شرمندہ ہیں اور بڑے نادم ہیں، انہوں نے اپنے گرفتاری آپ کی گرفتاری کے وارنٹ واپس لے لیے اور وہ آپ سے معافی چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے بھی زور لگایا کہ حضرت آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، ان سے غلطی ہوئی یہ ہوئے. تو ماں بھائی اسی لڑنے کا شوق تھا، ہمیں تو شوق نہیں.
اسے شوق ہو رہا تھا لڑنے کا، ہم بھی تیار ہو رہے تھے لڑنے کے لیے، تو ورنہ ہمیں کیا لڑنے کی ضرورت ہے بھائی کے لیے.
تو یہ حیدرآباد ان کو دعا پر اتنا یقین تھا کہ میں اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو بڑے سیدھے سادے اور لوگوں کی نظروں میں معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قسم کی لاج رکھتے اور اسے قسم پوری کرتے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر مومن کی دعا قبول کرتا ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو یا نہ ہو، سب کی دعا قبول ہوتی ہے. خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان نے غائب آنے میں دعا کرتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی. بھائی ہمارے یہ مسلمان بھائی جو گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، لٹ پٹ گئے ہیں، مر پٹ گئے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور آج کے اخبارات میں تو ہم نے پڑھا کہ 25 لاکھ کی تعداد ہو گئی ہے بیچاروں کی، 25 لاکھ آدمی اپنے گھر سے باہر چلے جائیں اور بے یار و مددگار کہیں جا کر پڑ جائیں تو ان کو کتنی ان کی زبردست تکلیف ہے. ان کی تو ان کے لیے تو بھائی ہمیں ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہے، تہجد میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ختم خواجگان کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ کے ختم کرنے کی ضرورت ہے، یا سلاموں کے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آیت کریمہ کے اندر کم سے کم تو 500 مرتبہ ہے، پھر 500 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگ لو، اور زیادہ پڑھنا چاہو تو 12,000 دور پڑھ لو، اور زیادہ پڑھنا چاہو 70,000 دور پڑھ لو، اور زیادہ پڑھنا چاہو تو 14,000 مرتبہ، 1,24,000 مرتبہ پڑھ لو، 1,25,000 جسے کہتے ہیں 1,25,000 مرتبہ پڑھ لو، اب جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا. لیکن آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ جس میں آدم اور استغفار ہے، جتنا استغفار کی کثرت ہوگی اور اس میں آدم دیا جائے گا دعا کے اندر، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے آیت کریمہ ختم کریں، یا سلامو اللہ کا نام ہے جس کے پڑھنے سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، وہ 1414 مرتبہ ہے، بس 1414 مرتبہ یا سلامو پڑھیں. اس طرح اپنے گھروں میں ہم ختم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اس فتنے سے نجات عطا کریں. یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام کفار و مشرکین کو جو عالم اسلام پر بھی مسلط ہیں، بالخصوص پاکستان پر، افغانستان اور عراق پر، اللہ تعالیٰ ان کو تحس نحس فرمائے، ان کو تباہ فرمائے، برباد فرمائے، ہلاک فرمائے، اور ان کے شر سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے. تو دعا کا اپنا محفوظ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل و جان سے دعا کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، ذمہ داری سمجھیں، اور جتنی قدر بھی دعا ہو سکے کرتے رہیں. اور اس لیے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو ظاہر و باطن کے فتنوں سے پنی پناہ عطا فرما. سب فتنہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ سامنے آ رہا ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ ہے، اللہ بچائے. تو اس لیے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، گناہوں سے بےحد بچنا چاہیے، نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے بچنا چاہیے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے اپنی مالی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے، بچارے کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، پہننے کو بھی چاہیے، رہنے کو بھی چاہیے، اوڑھنے کو بھی چاہیے، بچھنے کے بچھانے کے لیے بھی چاہیے. کیا چیز ان کے پاس ہے؟ سب چیزیں اپنے گھر چھوڑ کے آ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، چاہے کچھ سامان ہے کچھ نہیں ہے، ہر چیز کے محتاج ہیں. ان کو تو دواؤں کی بھی ضرورت ہے، غذاؤں کی بھی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے. تو ہمیں ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، ان کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کی جو ہم سے مدد ہو سکتی ہے کرنا چاہیے، اور یہ ان کا ہم پر حق ہے. اگر اسے کوئی اجر بھی نہ ہوتا، کوئی ثواب بھی نہ ہوتا، تب بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ہم پر یہ حق تھا کہ ہم حتی الامکان ان کی مدد کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے، اور دین کو انہوں نے ایسا عجیب و غریب بنایا ہے
کہ ہر طرف سے یہ نافع ہی نافع ہے، یہ بس پارس ہے، یہ جہاں لگ جائے اسی کو سونا بنا، جدھر لگ جائے، جدھر سے لگ جائے، آگے سے لگ جائے، پیچھے سے لگ جائے، جہاں سے لگ جائے لوہے کو سونا بنا کے، ایسا دین ہے یہ ہمارا لگ. تو یہ ان کی اگر ہم تعاون کریں گے، ان کی پریشانی دور کریں گے، ان کی دکھ تکلیف میں ہم کام آئیں گے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان گھرانے کی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی دور کر کے ان کو خوش کر دے، تو اللہ تعالی خوش کرنے والے کو جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ کے اس کا بدلہ کم سے کم جنت ہے، کم سے کم بدلہ اس کا اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. دوسرے حدیث میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ فرمایا آپ نے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی کو اس کی حاجت پوری کر کے اس کا دل خوش کر دے، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی حاجت اس لیے پوری کر دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا. اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ اور جس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ہو گیا. جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جنت عطا فرماتے ہیں، تو جس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ بچائے اس کو دوزخ کی طرف بھیج دے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے. یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر تو جہنم کافروں کے لیے ہے، لیکن بعض بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کی سے گناہوں کی میل کچیل سے پاک صاف ہونے کے لیے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بس مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے وہ گناہوں کو سے پاک صاف کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے، جیسے سنار سونے کو صاف کرنے کے لیے، میل دور کرنے کے لیے آگ کے اندر پکاتا ہے، پکاتا تو آگ کے اندر ہے، جب اس کی میل دور ہو جاتی ہے تو سونے کو اس میں سے نکال لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوزخ میں گناہوں کی میل کچیل سے پاک صاف کر کے جنت کے اندر جانے کے لائق بنانے کے لیے ڈالیں گے، اور کافروں کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے ڈالا جائے گا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مسلمان صرف پاک صاف ہونے کی حد تک دوزخ میں رہیں گے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ مسلمانوں کو جو دوزخ میں ہوں گے ان کو باہر نکالیں گے. تو ان میں سے ایک شخص ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا، جب گزرے گا تو اس سے جنتی سے کہے گا یہ جہنمی کہ کہو بھائی تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو نہیں میں تو نہیں پہچانتا بھائی تم کون ہو، یار تم عجیب آدمی ہو، تمہیں یاد نہیں ہے تم فلا دن تمہیں وضو کے پانی کی ضرورت تھی، تم پانی تم نے مجھ سے وضو کا پانی مانگا تھا تو میں نے تمہیں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، میں وہ ہوں. تمہیں کچھ یاد آیا کہ ہاں ہاں یہ بات ہوئی تو تھی، میں وہی ہوں جس نے تمہیں وضو کا پانی دیا تھا. اب ایسا کرو اس کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ سے باہر کر دیں اور میری بخشش و مغفرت کر دیں، دوبارہ مجھے دوزخ میں داخل نہ کرو. تو وہ جنتی اللہ تعالیٰ سفارش کرے گا، سفارش قبول ہو جائے گی. اب دیکھو وضو کا پانی دینا کیا کیسا معمولی سے کام ہے، یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کیا ایسے ایک اور مسلمان جو دوزخ سے نکلا ہوگا اس کی کسی جنتی سے ملاقات ہوگی، اس سے کہے گا کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا تم کون ہوں، میں وہ ہوں کہ تم نے مجھ کو دنیا میں فلاں دن اپنے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، میں وہ کر کے آیا، فلاں دن تم نے مجھے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا میں تمہارا وہ کام کر کے آ گیا، وہ ہوں.
سب ایسا کرو، تم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما. دو رخ سے تو نکل آیا ہوں، اب کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ جانا پڑ جائے، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے اس کی بخشش فرما. یہ یعنی کسی مسلمان کا معمولی سا کام کرنے پر بھی یہ ثواب عظیم ہے. اور اب یہ مسلمان جو بیچارے اپنے گھروں سے بے گھر پڑے ہوئے ہیں، کس قدر سخت تکلیف میں ہیں، کیسی پریشانی کے عالم میں، کھانے کو پینے کو چاہیے، ہر جگہ کی چیز چاہیے، چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، بڑے بوڑھے بھی ان کے ساتھ ہیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، کس تکلیف کے عالم میں. ایسے ہوتے میں کوئی انہیں کام آئے گا تو کتنا سامان ملے گا. اور ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر ہر نعمتیں ہیں، اور ہر ہر نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر سے ہم اپنے بقدر ضرورت اپنی چیزیں رکھ لیں، اور جو ہماری ضرورت سے زائد ہو وہ ان کے لیے نکال دیں، استقبال میں جمع کرا دیں، یہاں سے پہنچانے کا انتظام ہے الحمدللہ. یہاں سے زکات بھی بھجوائی جا سکتی ہے، اور عطیات بھی بھجوائے جا سکتے، سامان وغیرہ راشن وغیرہ بھی بھجوایا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے انتظام بھی ایسا آسان کر دیا. لیکن بھائی اس کا خیال کریں آپ، اور کوشش کریں کہ ان کی مدد کو پہنچے. ایک حدیث میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی حاجت اور ضرورت میں کوشش کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے، تاکہ اس کے جانے سے اس بیچارے کام ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے جائے، تو اس جانے والے کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتے، 70 گنا معاف فرماتے، یہاں تک کہ واپس اسی جگہ پر آ جائے جہاں سے گیا تھا. جب تک وہ اس کام کے لیے چلتا رہے گا اس کو یہ اجر ملتا رہے گا. پھر اگر اس کی کوشش سے وہ کام ہو گیا اس مسلمان بھائی کا جس کے لیے اس کے ساتھ گیا تھا، تو یہ کوشش کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس روز تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جانا. اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف فرما دیں اور بالکل گناہوں سے پاک و صاف فرما دیں. اور اسی دوران اگر کوئی انتقال ہو گیا تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر سکتا، حساب کتاب بھی نہیں کر سکتا. پر ایک حدیث میں جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کو وہ سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، یا پیاسی کو پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، یعنی اس کی پیاس بجھ جائے، تو اس کھلانے والے اور پلانے والے کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا فاصلہ کر دیں گے جو 3 خندقوں کے برابر فاصلہ کر دیں گے. اس کھانا کھلانے اور پانی پلانے والے کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل فرما دیں گے، ہر خندق کی مسافت 500 سال کے برابر، 1500 سال کی مسافت پر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی بہت رکھا ہے، اس لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے استطاعت کے مطابق ان کی امداد بھی کرنی چاہیے. اب دعا کرو باقی آئیں گے ان شاء اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أهلك أعداءك أعداء المسلمين. اللهم أهلك أعداءك أعداء المسلمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق دمهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم مزق دمعهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم خالق بين كلمتي. اللهم خالق بين كلمتي. وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. وانزل بهم باسك الذي لا ترده الى القوم المجرمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. يا الله ان تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں جا کر سکون سے رہنا نصیب فرما. یا اللہ ان کی تمام حاجات کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ان کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما. سارے دنیا کے مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما. سب کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما اور دل و جان سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی بیماریوں کو بھی دور فرما، ہماری اور ان کی بیماریوں کو بھی دور فرما، ہماری اور ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرما، ہماری ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما. یا اللہ اس خانہ جنگی کا جلدی خاتمہ فرما. یا اللہ اس خانہ جنگی کا جلد از جلد خاتمہ فرما. یا اللہ دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما. جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بلا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.